بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گزشتہ کل سوال ایک اشکال سامنے آیا تھا. اشکال کا حاصل یہ تھا کہ حدیث نمبر 2 میں وحی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کے ایام میں وحی کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر سے پسینہ ابلتا تھا. لیتفسد عرقا, پسینہ ابل ابل کر کے ٹپکتا تھا, نکلتا تھا. آگے حدیث نمبر 3 آ رہی ہے, اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اول وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. گویا وحی کے وقت پر کیا کیفیت ہوتی تھی, اس کے بارے میں 2 متضاد باتیں ہو گئی. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سخت گرمی ہوتی تھی جس کا نتیجہ پسینہ ہے, اور آگے والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سخت سردی لگتی تھی جس کا تقاضا یہ ہوا کہ آقا نے کمبل اوڑھانے کے لیے فرمایا. اب اس کا حل سمجھیے. پہلا حل یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو سخت گرمی لگتی ہے اور گرمی کے نتیجے کے اندر پسینہ نکلتا ہے. پسینہ بدن کے اندر کا پانی ہے, جب وہ پسینہ باہر آتا ہے اور آدمی کو باہر کی ہوا لگتی ہے تو پسینے کے اوپر باہر کی ہوا لگنے سے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. آپ خود ابھی تجربہ کر لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے پنکھے سے دوری اختیار فرما لیجئے, اب پسینہ نکلنا شروع ہوگا, اندر کا پانی باہر آ رہا ہے. پھر آپ مسجد کے صحن میں یا قبلہ رخ چلے جائیے جہاں قبرستان سے جنتی ہوائیں ہمارے یہاں آتی ہیں, وہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیے تو وہ جو پسینہ نکلا ہوا ہے اس کے اوپر جب باہر کی ہوا لگتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کو ایک ٹھنڈک کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. بس یہ ہیں دونوں روایتوں کے درمیان میں ربط, کہ نزول وحی کے موقع پر شدت حرارت کی وجہ سے پسینہ نکلا, اس پسینے کے اوپر باہر کی ہوا لگی جس کی وجہ سے جسد اطہر کو سردی اور ٹھنڈک محسوس ہوئی. دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی, اور یہی ہمارے تجربات اور مشاہدات کی بات بھی ہے. اس طرح دونوں روایت کے درمیان میں تطبیق ہوگی. एक दूसरी तकलीफ देखिए। बाज़ शुराहियों फरमाते हैं, इंसान को जब बुखार आता है तो आम मतन बुखार के वक्त पर आदमी मुतालबा करता है कि भाई मुझे लिहाफ ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ, शाल ओढ़ाओ। इस तरह आदमी मुतालबा करता है। हालांकि बुखार ये सख्त गर्मी के नतीजे में है कि जिसके जिस्म में हरारत और गर्मी जब 199 के ऊपर हो जाती है तो आदमी को बदन के अंदर बुखार आता है, लेकिन महन उसको सर्दी भी लगती है। दोनों कैफियतें एक साथ उसके अंदर हुआ करती है। तो बुखार ये नतीजा है हरारत का, लेकिन हरारत के साथ सर्दी ये भी लगी और जुड़ी हुई होती है। इसीलिए आम मतन बुखार के वक्त पर जब हाई टेम्परेचर आदमी को बुखार होता है, 100 डिग्री, 102 डिग्री, ऐसे मौके के ऊपर भी आदमी को सर्दी लगती है और आदमी रिहाव ओढ़ता है। गोया दोनों तरह की कैफियत एक साथ जमा हो जाती है। दोनों कैफियतें अलग अलग और जुदा गाना नहीं होती, बल्कि दोनों कैफियतें एक वक्त के अंदर जमा हो जाती है। तो बुखार की हरारत और कपकपी और सर्दी दोनों ये एक साथ जमा होने वाली चीज है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के नुज़ूल के वक्त के ऊपर दोनों तरह की कैफियतें एक साथ जमा हो जाती थी, और दोनों कैफियतों का एक साथ जमा होना ये कोई बईद चीज नहीं है, बल्कि ये मुमकिनात में से है। जैसे कि हम लोग दुनिया के अंदर दो मुतजाद कैफियतें हमको भी पेश आती रहती है कि बाज़ मरतबा इंसान को सख्त गर्मी का एहसास होता है और उसी वक्त के ऊपर आदमी सख्त सर्दी में भी मुब्तला होता है कि भाई नज़ला भी हो रहा है शदीद, यह असर है सर्दी का, और उसी वक्त के ऊपर इंसान बुखार में है तो बदन में हरारत भी है। तो दो मुतजाद कैफियतें बयक वक्त जमा हो जाए ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह वही के नुज़ूल के वक्त पर दो चीज़ें एक साथ जमा हो जाया करती थी। एक तीसरी तकलीक बाशुराह ने ये दी है कि इब्तिदा और बाद दो चीज़ें अलग अलग हैं, कि जिस वक्त वही के नुज़ूल की इब्तिदा होती तो उस वक्त खौफ की वजह से सर्दी और कपकपी हो जाती है, फिर थोड़ी देर वही नाजिल होने के बाद आपको बदन के अंदर हरारत और गर्मी हो जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसका इब्तिदाई असर अलग होता है और बाद में उसका असर अलग हुआ करता है। तो नुज़ूल वही की जब इब्तिदा होती थी तो एक खौफ और डर की कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारी होती, और उसकी वजह से जसद अकदस के अंदर सर्दी और कपकपी हो जाती थी। लेकिन बाद में जब वो खौफ थोड़ा कम होता था तो उसकी वजह से बदन के अंदर हरारत का एहसास हुआ करता था। इस तरह दोनों तरह की रिवायतों को जमा किया जा सकता है, ये तकबीक दी जा सकती है। اب ایک بات اور ضمناً سمجھنی ہے کہ سلسلۃ الجرس کے متعلق آپ نے سات مصداق سن لیے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کلام الہی کی تعبیرات ہے، وحی کی تعبیرات ہے، وحی کی شکلیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کس وقت پر ظاہر ہوتا ہے؟ کلام الہی کے ظاہر ہونے کے مواقع کون کون سے؟ پہلا موقع جس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالی کلام فرماتے ہیں، عین اس وقت پر کلام الہی ظاہر ہوتا ہے. جس وقت بھی باری سبحانہ و تعالی کلام فرماتے ہیں. اب ظاہر بات ہے، ایک قید ہمیشہ کے لیے آپ کو عرض کی گئی تھی کہ لیس کمثلہ شیء، اس کو ہر جگہ ملا لیا کرو. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ ہو، ذات کا تذکرہ ہو، اعضاء کا تذکرہ ہو، تو وہاں لیس کمثلہ شیء کو ملا لیا کرو. اب باری تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اس کلام کو ہم ہمارے کلام کے انداز پر قیاس نہ کریں. لیس کمثلہ شیء، کہ اس کا کلام ہمارے کلام کے مثل نہیں ہے. ہمارا کلام ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ کہ منہ میں اللہ نے ایک زبان عطا فرمائی، جب وہ حرکت میں آتی ہے تو ہمارا کلام ظاہر ہوتا ہے. ہوا کے ساتھ مل کر کے زبان حرکت کرے گی، ہوا اس کے ساتھ جڑے گی اور صوت وجود میں آئے گا. یہ ہمارے کلام کے ظاہر ہونے کا طریقہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اس طرح ظاہر ہوتا ہو، یہ قیاس ہم نہیں کر سکتے، ورنہ اس میں احتیاج لسان لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے احتیاج سے پاک ہے. اسی لیے وہاں بھی لیس کمثلہ شیء کو ملا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام لیس کمثلہ شیء. جب وہ کلام ظاہر ہوتا ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے، وہ ہم دنیا میں رہ کر نہیں سمجھ سکتے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت پر باری تعالیٰ ایک طویل عرصے کے بعد بجنتیوں کو فرمائیں گے، اور وہ موقع جنتیوں کے لیے بہت بڑی سعادت کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے کلام فرمائیں گے اور تمام جنتی کلام الہی بلا واسطہ سنیں گے، اور وہ موقع جنتیوں کے لیے لذیذ ترین موقع ہوگا. جیسے کہ دیدار الہی کا موقع لذیذ ترین ہوگا، اس طرح اہل جنت جب کلام الہی کو بلا واسطہ سنیں گے وہ موقع بھی بڑا لذیذ ترین ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ جس اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حسین آواز عطا فرمائی، جو اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پیاری آواز عطا فرمائے، وہ اللہ کے کلام میں کیسا حسن ہوگا، کیسی لذت اور تاثیر ہوگی. تو یہ ایک پہلا موقع ہوتا ہے کلام الہی کے ظاہر ہونے کا، دوسرا موقع سمجھو کلام الہی کے ظاہر ہونے کا. ملائکہ جب تلقی کرتے ہیں، یعنی کلام الہی کو اخذ کرتے ہیں، اس وقت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ظاہر ہوتا ہے تلقی کے وقت کے اوپر. اسی لیے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے مشکات شریف میں، اور یہ اس سال بھی پڑھ لیں گے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم جاری فرماتے ہیں تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ملئے اعلیٰ کے جو ملائکہ ہے وہاں تک اللہ کا کلام پہنچتا ہے، حاملین عرش کروبیین ملائکہ کی جو جماعت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچتا ہے، حکم پہنچتا ہے، اور وہ تمام ملائکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو آپس میں دوسرے کے پوچھتے ہیں ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا کلام نازل فرمایا. پھر ان کو استحضار ہوتا ہے کہ یہ حکم ہماری طرف آیا اور یہ حکم ہم نے لیا ہے. پھر وہ ملے اعلیٰ کروبیین حاملین عرش کلام الہی کو پھر آگے منتقل کرتے ہیں، سمجھو کہ سمائے سابع کے ملائکہ کو منتقل کرتے ہیں. جب وہ ملائکہ سمائے سابع کے اس کا تلقی کرتے ہیں، لیتے ہیں اس کلام کو، تو سب بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کو ہوش آتا ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. ہوش آنے کے اوپر اب قرآن میں یہی مضمون ہے، جب ہوش آنے پر کہتے ہیں ہاں یہ حکم جاری ہوا، یہ حکم ہم تک پہنچا. ہلم جرا یعنی کروبیین حاملین عرش ملئے اعلیٰ کے ملائکہ، پھر سمائے سابع کے، پھر سمائے سادس کے، پھر سمائے خامس کے، اس طرح سمائے دنیا کے ملائکہ تک وہ حکم الہی جاری ہوتے ہوئے آتا ہے، اور پھر دنیا میں وہ کلام آتا ہے. یہ ہے تلقی للملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ملائکہ کسی حکم کی تلقی کرتے ہیں. ایک تیسرا موقع سمجھو کلام الہی کے ظاہر ہونے کا، جس وقت کے اوپر نبی کو اللہ کا کلام پہنچتا ہے اس وقت بھی اللہ کا کلام ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں آپ کو سورہ شورا کے حوالے سے بتلائی گئی تھی کہ نبی کو جب کلام الہی پہنچتا ہے بلا واسطہ پہنچتا ہے، من ورائے حجاب یا بدون حجاب پہنچتا ہے، تو اس وقت پر بھی کلام الہی ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے طور پر ظاہر ہوا جب اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا، معراج میں ظاہر ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور باری تعالیٰ نے کلام فرمایا، اس وقت پر بھی ظاہر ہوا. تو یہ تین مواقع آپ ذہن میں رکھیں کلام الہی کے ظاہر ہونے کے. اب ایک بحث باقی رہ جاتی ہے، حدیث شریف کا ترجمہ جو باب سے ربط کیا ہوگا، یہ ایک عنوان باقی رہ جاتا ہے. تو یہ ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان میں ربط سمجھیے. پہلا ربط، باب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیف کو کیفیت ہی پر محمول کرو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کی کیفیت کیا تھی. اگر یہ مضمون مراد لیتے ہیں ترجمۃ الباب سے تو روایت سے تطبیق بالکل ظاہر، کہ ترجمۃ الباب ہے کیفیت وحی کے متعلق، اور یہاں بھی وحی کی کیفیت آ گئی. کیف یأتی کل وحی، کہ آپ پر وحی کس کیفیت سے آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی دو کیفیت کو بتلا دیا. تو ترجمۃ الباب میں بھی کیفیت کا لفظ ہے، حدیث شریف کے اندر بھی کیف کا وہ لفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو طرح کی کیفیت بیان فرما دی. تو بیان کیفیت کے اعتبار سے حدیث اور ترجمۃ الباب کے درمیان میں ربط ہوگا. ایک دوسرا ربط سمجھو. حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے بہت اچھا ربط بیان فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں اس حدیث شریف میں کیا بیان فرمایا کہ سخت سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کے وقت پر پسینہ ہوتا تھا. یہ عظمت کی دلیل ہے کہ وحی ایسی با عظمت چیز تھی کہ وحی کے نزول کے وقت آقا کو پسینہ ہو جاتا تھا. دوسری عظمت کی دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. یہ وحی بہت بھاری بھرکم چیز تھی اور بھاری بھرکم ہونا یہ بھی عظمت وحی کی دلیل ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر وحی کی عظمت کا بیان ہے اور امام علی مقام نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا اس ترجمۃ الباب میں التزامی طور پر وحی کی عظمت کا بیان ہے. التزامی طور پر کیسے؟ التزامی طور پر کہ بعض مرتبہ ہم کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کیف سے سوال کرتے ہیں کہ کیف کانت طعام الیوم. آپ اس کھانے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو پوچھیں گے کیسا رہا آج ہمارے یہاں کا کھانا. بھئی آپ اپنے طعام کی عظمت ظاہر کرنا چاہتے تھے مہمانوں کے سامنے اس لیے آپ سوال کرتے ہیں. تو کیف کان بدول وحی. تو اس طرح لفظ کیف کو استعمال کر کے سوال کرنا ہے کہ وہی کیسی پور عظمت چیز ہے. تو کہا حدیث شریف میں دو لفظ آ گئے عظمت کو بتانے والے اشدہ اور فیفسیم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقاً. تو گویا دلالت التزامی کے طور پر ترجمۃ الباب میں وحی کی عظمت کے متعلق سوال ہے اور حدیث شریف کے اندر کم از کم دو جگہ پر وحی کی عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ وحی بہت باعظمت چیز ہے. اس طریقے سے دونوں کے درمیان میں ربط ہوگا. یہ حضرت عبد شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے ہے. جی بس. اچھا ایک اہم عنوان تو چھوٹ گیا کہ اس حدیث شریف سے ہمیں درس کیا ملا. جیسے حدیث اول سے آپ کو دروس بتلائے تھے تو حدیث ثانی سے ہم کو کیا درس ملا؟ اس حدیث شریف سے اہم درس یہ ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو اپنے نبی کے اوپر وحی کو بہت آسانی سے نازل فرما دیتے. نبی کو وحی لینے میں، سننے میں، یاد کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو، آسانی سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی عطا فرما دیتے. اور ایسے بھی قرآن مجید کے لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. تو اللہ چاہتے تو بہت آسانی کے ساتھ نبی کو وحی عطا فرما دیتے، لیکن وحی مشقت کے ساتھ دی جا رہی ہے، پر مشقت انداز میں وحی دی جا رہی ہے. یہ اس بات کا سبق ہے کہ وحی یعنی دین، وحی یعنی شریعت. تو کہا شریعت اور دین جس قدر مشقت سے زندگی میں آئے گا اس قدر انسان کے لیے خیر ہوگی. اسی لیے وحی کے علوم قرآن حدیث فقہ کی شکل میں جو ہے اس کو جو آدمی مشقت کے ساتھ لے گا تو وہ اس کے لیے اس قدر زیادہ خیر کا ذریعہ بنے گا. یہ بہت بڑا سبق ہے. اسی لیے ہمارے اکابر اور ہمارے درمیان فرق یہی ہے کہ انہوں نے علوم وحی کو مشقت کے ساتھ حاصل کیا تھا. اسی لیے ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے ان سے اللہ نے کیسے عجیب عجیب دین کے کام لیے. اور آج ہم ہر طرح کی راحتوں کے ساتھ علوم وحی کو سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایک سبق حدیث شریف کا کہ مشقت کے ساتھ جو چیز آتی ہے اس کے اندر بڑی خیر ہوا کرتی ہے، خیرات ہوا کرتی ہے. اسی لیے تم علوم وحی کو مشقت کے ساتھ حاصل کرو، مشقت کے ساتھ اس پر عمل کرو، مشقت کے ساتھ اس کی اشاعت کرو. اسی کے اندر تمہارے لیے دارین کی خیر ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پہلے جاہدو ہے بعد میں لَنَهْدِيَنَّهُمْ ہے. اگر ہم مجاہدے کے بغیر ہی یہ سوچے کہ اللہ راستے کھول دے رہے یہ تو ہوتا نہیں ہے. پہلے مجاہدات ہے علوم وحی کے سلسلے کے اندر، بعد میں اللہ کی طرف سے راہیں کھلتی ہے. تو جس قدر مشقت کے ساتھ ہم اس کو لیں گے، عمل میں لائیں گے، اشاعت میں لائیں گے، اس قدر دارین کی خیرات ہمیں نصیب ہوگی. اب دیکھیے تیسری حدیث کی سند کو. پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں یحیی بن بکیر. اب یہاں یحیی بن بکیر کے بارے میں، ان کی کنیت ابو زکریہ ہے، یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بکیر ان کے ابا کا نام نہیں ہے، بکیر ان کے دادا جان کا نام ہے. ان کے ابا جان کا نام تو عبداللہ ہے، یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر القرشی، اس طرح جو ہے ان کا نسب نامہ ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دادا ابا کا نام اڑا دیا اور سیدھے ان کے دادا کی طرف نسبت کی. کیوں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیچارہ غیر معروف شخصیت ہے اور دادا معروف شخصیت ہے، تو لوگ عام متن معروف کی طرف نسبت کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دیکھ لو، آپ کے والد گرامی عبداللہ کی شہرت عرب میں بہت کم تھی، جبکہ دادا عبد المطلب کی شہرت بہت زیادہ تھی. اسی لیے عام متن لوگ دادا عبد المطلب کی طرف ہی نسبت کرتے ہوئے آپ کو پہچانتے تھے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو والد بزرگوار ہے یحییٰ کے، وہ عبداللہ غیر معروف رہے اور دادا بکیر بڑے معروف رہے، اس لیے ان کی نسبت سیدھی ان کے دادا جان کی طرف کر دی گئی. ان کی کنیت ابو عبداللہ ابو زکریہ ہے، 231 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ اب ایک قانون سمجھو، حدیث شریف کی سند کے اندر جب یہ لفظ آتا ہے فلاں ابن فلاں، تو اگر واقعی باپ ہے اور اس کی طرف نسبت ہے تو ابن کا الف کتابت میں باقی رہتا ہے، اور اگر نسبت کے اندر باپ نہیں ہے تو کتابت میں ابن کا الف حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ قارئین کو پتہ چل جائے کہ ان کے بعد جن کا نام ہے وہ باپ کا نہیں ہے، دادا یا نانا یا چچا جس کا بھی ہے ان کا۔ یہ ضابطہ ہمیشہ ملحوظ رہے کہ اگر راوی کے نام کی نسبت ان کے حقیقی والد کی طرف ہے تو ابن کا الف باقی رہے گا، اور اگر حقیقی والد کی طرف نہیں ہے، دادا یا کوئی اور مشہور رشتہ دار کی طرف ہے، تو ابن کا الف اڑا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جاوے کہ یہاں حقیقی باپ مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں یحییٰ کے بعد ابن کا الف نہیں ہے، دیکھ لو سیدھا با اور نون لکھا گیا ہے، جبکہ نیچے جب امام ابن شہاب سند میں آ رہے ہیں تو وہاں ان ابن شہاب ہے۔ تو یہ ایک ضابطے کی بات ذہن کے اندر رہے کہ جب علمین المتناسلین ہو، نسل کے دو علم ہو، علمین المتناسلین دو علم یعنی نام، متناسلین ہم نسل، تو اس موقع کے اوپر حمزہ باقی رہتا ہے، باقی حمزہ الف اڑا دیا جاتا ہے۔ دوسرے راوی لو، قال اخبرنا الليث، امام لیس ابن سعد ابن عبد الرحمن ہے، لیس ابن سعد ابن عبد الرحمن ہے، یہ تبع تابعین میں سے ہے اور قاہرہ کے اندر قندرہ میں آپ کا مزار ہے اور معروف ہے، وہاں قندرہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہی ہے مسجد لیس ابن سعد، اور اسی مسجد کے صحن میں آپ کا مزار ہے۔ امام بخاری کے استاذ الاستاد ہوتے ہیں، میں نے مغرب کی نماز ان کی مسجد میں پڑھی ہے اور بہت اچھا رہا، انہی کے مزار پر گئے تھے، امام صاحب سے اچھے تعلقات ہو گئے، تو ان کے ذریعے پھر بہت سارے غیر معروف مزارات کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام صاحب کو میں نے کہا تو دوسرے دن انہوں نے وقت دیا اور امام شافعی کے مزار پر لے گئے، حافظ ابن حجر عسقلانی کے مزار پر لے گئے، ایسی غیر معروف معروف جگہ امام صاحب کو معلوم تھی، سب جگہ پھر وہ لے گئے امام لیث بن سعد کی مسجد کے امام صاحب۔ تو یہ امام بخاری کے استاد الاستاد ہے، 175 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے۔ ان کے متعلق ایک عجیب بات حافظ نے لکھی ہے اصابہ میں، شراح نے ان کے حالات کے بارے میں، بڑے مالدار آدمی تھے، تقریباً 25,000 دینار سالانہ ان کی آمدنی تھی، دینار یعنی سونے کی کرنسی، وہ سالانہ ان کی آمدنی تھی، لیکن زندگی میں کبھی زکات فرض نہیں ہوئی، یعنی جس قدر آمدنی آتی تھی وہ غربا طلبا اہل علم مساکین بیواؤں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، بلکہ بہت سی مرتبہ تو سالانہ سال کے اخیر میں مقروض ہو جاتے تھے امام لیث بن سعد۔ اور ان کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ روزانہ 300 مساکین ان کے مہمان ہوتے تھے، 300 مساکین کے اوپر وہ روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخی دل عطا فرمایا تھا۔ تیسرے راوی ہیں ان عقیل، ये बुकेल कौन है? बुकेल इबन खालिद इबन अकील, बेटे जम्मे के साथ और दादा जान फतेह के साथ बुकेल इबन खालिद इबन अकील अल अईली 141 हिजरी के अंदर इनकी वफात है। और अस्माए रिजाल के लोग यूं कहते हैं कि सिहा के रुआत में यही एक रावी ऐसे हैं कि इनका नाम तस्गीर के साथ आया है, उकेल तस्गीर है, तो कहा कि यही एक रावी ऐसे हैं जो तस्गीर के वाले नाम के हैं। अब माशाल्लाह आप लोग इस साल सिहा पढ़ रहे हैं तो ढूंढो कहीं पर कोई और तस्गीर वाले रावी नहीं मिले तो हम फिर वहाँ जहाँ अस्माए रिजाल के इम्मा ने ये बात लिखी है वहाँ हाशिया आपकी तहकीक का इजाफा कर देंगे कि हमारे रुफकाए किराम की ये तहकीक है। बाकी जो है अस्माए रिजाल के इम्मा की लिखी हुई बात ये है कि सिहा के रुआत में तस्गीर वाले यही एक रावी है। खैर, अन इब्ने शिहाबिन, बाद हजरात जो है इस तरह इब्नियत की निस्बत से ही मशहूर हो जाते हैं। अभी इमाम इब्ने शिहाब जोहरी रहमतुल्लाह अलैह फन्ने हदीस के जिबाल में से हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के आदमी हैं, लेकिन इसी तरह मशहूर है। इनका नाम है मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने शिहाब अज़्ज़ोरी। अब नाम देखिए, मोहम्मद, अब्बा का नाम मुस्लिम, दादा का नाम उबैदुल्लाह, पर दादा का नाम अब्दुल्लाह, और उनके जो ऊपर वाले दादा है पर दादा के भी आगे वो है शिहाब, लेकिन न बाप की तरफ निस्बत, न दादा की तरफ निस्बत, न खुद उनके नाम की तरफ निस्बत, न सनद के अंदर आप देखिए तो मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने शिहाब। पांचवें नंबर के जो फर्द है उनकी तरफ निस्बत करते हुए सारी दुनिया इनको पहचानती है इब्ने शिहाब ज़ोहरी के नाम से। अब अगर इनका ये मशहूर नाम उड़ा देवे और हम यूँ कहे कि मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्ला ये रिवायत नकल करते हैं तो फौरन जहन चकराने लगेगा, ये कौन रावी है? अस्माए रिजाल में ढूंढने बैठोगे तो चकराने होते हो जाओगे। तो इस तरह होता है कि बाद हजरात जो है पांचवें नंबर के दादा की तरफ मंसूब करके मशहूर हो गए। अब तो शोहरत ऐसी चीज है कि उसके लिए कोई जाब्ता नहीं है, किस वजह से किस चीज की शोहरत हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो ये सिगारे ताबीन के अंदर इनका शुमार है। और इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह 125 हिजरी में या 124 में या 123 हिजरी के अंदर आपकी वफात है। तीन कॉल है, 125, 124, 123 हिजरी के अंदर आपकी वफात है। उनके अलावा जो दो रावी हैं हजरत उरवा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, उनका तस्किरा पीछे वाली सनद के अंदर हो चुका। अब इस रिवायत की पहले तखरीज देखो कि बुखारी शरीफ में कहां कहां ये रिवायत मौजूद है। तो सात मकामात के ऊपर ये रिवायत मौजूद है, ये सात मकाम देख लीजिए कहां कहां है ये रिवायत। एक मकाम तो यही हो गया जो आपके सामने है, किताब बदइल वही हदीस नंबर 3। दूसरा मकाम देखो, किताबुल अंबिया के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 3392 किताबुल अंबिया, हदीस नंबर 3392 के ऊपर। नंबर 3 किताबु तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 3 जगह पर ये रिवायत लाए हैं। किताबु तफसीर में एक लाए हैं एक बाब कायम किया है बगैर तर्जमतुल बाब के, वहां ये रिवायत लाए हैं 4953 नंबर पर, 4953 नंबर के ऊपर किताब तफसीर में बगैर तर्जमतुल बाब के इमाम ये रिवायत लाए हैं। किताब तफसीर के अंदर दूसरा मौका है आयत की तफसीर, खुलिकल इंसानु मिन अलक, उस आयत की तफसीर करते हुए हदीस नंबर 4955 4955 नंबर पर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ लाए हैं। तीसरा मौका किताब तफसीर के अंदर है इकरा व रब्बुकल अकरम की तफसीर करते हुए हदीस नंबर 4957 4957 नंबर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत लाए हैं। चार मौके हो गए। पांचवा मौका किताबु ताबीर में ये रिवायत लाए हैं, बाबू अव्वल माबूदी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुयस सालिहा, ये है तर्जमतुल बाब वहाँ किताबु ताबीर में, बाबू अव्वल माबूदी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुयस सालिहा। हदीस नंबर है 6982 6982 नंबर के ऊपर ये रिवायत लाए हैं। ये सात मौके हो गए अलजामेउस सही में इस रिवायत के। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत है किताबुल ईमान के अंदर, किताबुल ईमान के अंदर हदीस है, तर्जमतुल बाब है, बाबु बदइल वहीला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 160 और 161 नंबर पर ये रिवायत है मुस्लिम शरीफ में। तिर्मिजी शरीफ के अंदर ये रिवायत लाए हैं इमाम तिर्मिजी किताबुल मनाकिब के अंदर, हदीस नंबर 3632 3632 नंबर के ऊपर इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैहि ये रिवायत लाए हैं। ये हैं इस रिवायत की तखरीजात। तो आप तमाम के तमाम तुरुक कल देख करके रखें ताकि किसी तरीक में कोई लफ्ज जाहिर हो तो उसको भी हम हल आसानी के साथ कर सकें। तमाम मकामात के ऊपर आप रिवायत को मिलाकर देख लेंगे। अब देखिए रिवायत के अल्फाज। عن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اول ما بدی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر वही की जो शुरुआत हुई है वो ख्वाब में नींद में सच्चे ख्वाबों के जरिए इब्तिदा हुई है। अब इस जुज मुबारक को पहले अच्छी तरह समझो। अल्लाह सुबहानहु व तआला हजराते अंबियाए किराम के ऊपर जब वही नाजिल फरमाना चाहते हैं, वही के नाजिल करने का वक्त करीब आता है तो पहले कुछ ऐसे इशारे दिए जाते हैं कि जिससे नबी को पहले मानूस करें। इसीलिए कि अगर मानूस न करे और सीधे वही का नुजुल शुरू हो जाए तो एक डर खौफ घबराहट की कैफियत खाली हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला पहले नबियों को मानूस करते हैं मुख्तलिफ इशारों के जरिए से। आपने सीरत पाक के अंदर पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्का के महलों में गुजरता था तो मक्का के पत्थर मुझे सलाम करते थे, और मुझे वो पत्थर मालूम है जो मुझे नबूवत से पहले सलाम किया करते थे। اب پتھر کا سلام، ایک انسان سوچے گا نہیں کہ پتھر مجھے سلام کر رہا ہے، یہ اشارہ ہے کہ اب آپ کے اوپر وہی یا کوئی غیب کی چیز آنا شروع ہونے والی ہے. اسی طرح یہ بات بھی روایت میں ہے کہ مکہ کے درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. اب آج تک آپ کو یا مجھے کسی درخت نے سلام نہیں کیا، حالانکہ سینکڑوں درختوں سے اپنے کو پالا پڑا ہے، بعضوں کو تو بیج کی شکل میں ہم نے لگایا اور بڑا کیا، پھر بھی کبھی انہوں نے سلام نہیں کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، یہ اشارہ تھا کہ جو ایک انوکھی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ شجر حجر آپ کو سلام کر رہے ہیں، تو آئندہ اس سے بھی انوکھی چیز آپ کے ساتھ ہونے والی ہے، یعنی وحی کا آغاز ہونے والا ہے. تو انبیاء کرام پر وحی کے آغاز سے پہلے ان کو مانوس کیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح سچے خواب دکھلائے تاکہ آپ مانوس ہو جائیں. اب یہاں روایت میں خواب کے لیے لفظ ہیں الصالحہ، اور حدیث شریف کے بعض طرق میں لفظ ہیں الصادقہ، یہ لفظ بھی آیا ہے. اب دونوں لفظ کو ملاؤ اور رویا کی حقیقت سمجھو. لفظ رویا عربی زبان میں بیداری کی حالت میں جو چیز نظر آتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور خواب میں نظر آنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں. لفظ رویا اصل عربی لغت کے اعتبار سے یقظا بیداری میں آپ کوئی چیز دیکھو وہاں بھی رویا کہا جاتا ہے، اور خواب میں کوئی چیز دیکھو اس کو بھی رویا کہتے ہیں. دلیل وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا بالحق، یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے وما جعلنا الرؤیا، وہاں جو رویا ہے یہ رویا بیداری کی حالت کے اندر ہے نہ کہ منامی حالت کے اندر. معلوم ہوا خود قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لفظ رویا بیداری کی حالت میں دیکھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں روایت کے اندر منامی مراد لیں گے. دلیل فی النوم کا لفظ صراحتاً موجود ہے کہ حدیث شریف میں فی النوم آیا، یہ قرینہ بن گیا کہ یہاں رویا سے مراد ہے منامی، نیند کی حالت میں خواب وہ مراد ہے، بیداری کی حالت میں دیکھنا یہاں روایت میں مراد نہیں. صالحہ اور صادقہ دو لفظ سمجھو. صالحہ ایسے خواب کو کہتے ہیں جس میں نیکی اور بھلائی کے مضامین ہو، اچھائی کے مضامین ہو، وہ رویا صالحہ کہے جائیں گے. جیسے کہ ماشاءاللہ اس وقت آپ صبح سے رات تک حدیث شریف پڑھتے ہو تو خواب میں بھی حدیث شریف نظر آتی ہے، خواب میں بھی اس کی زیارت ہوتی ہے، تو یہ ہو گیا رویا صالحہ کہ اچھی چیز، بھلائی کے مضامین، خیرات اور نیکیوں کے مضامین آدمی کو نظر آئے وہ رویا صالحہ کہے جاتے ہیں. اور رویا صادقہ کس کو کہتے ہیں؟ واقع کے مطابق جو خواب ہوگا اس کو رویا صادقہ کہا جائے گا. واقع کے مطابق کہ جیسا بیداری کی دنیا میں ہے ایسا خواب آپ نے دیکھا، جیسا بیداری کی دنیا میں ویسا آپ نے خواب دیکھا، وہ رویا صادقہ کہلاتا ہے. بہت سے خواب آدمی دیکھتا ہے لیکن آج تک ظاہر کی دنیا میں ایسا کبھی ہوا نہیں، تو وہ رویا صادقہ نہیں کہلائے گا. کہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن باہر کی دنیا میں کبھی نظر نہیں آتی. رویا صادقہ نہیں ہے. اور رویا صادقہ کیا ہے؟ جو خواب دیکھا واقع اور باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہو وہ رویا صادقہ کہلاتا ہے. مقامات پڑھی ہے؟ مقامات نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ اسی لیے نہیں پڑھی آپ نے مقامات. اللہ اکبر. نام جو سنا ہے، نام سنا ہے مقامات کا، بہت ڈینجر کتاب ہے عربی ادب میں. اتنی مشکل عربی ادب اس میں بھرا ہے کہ اگر آپ میرے جیسے جاہل کو مقامات کی عبارت سنا ہو تو یہ گیا مولانا قرآن بہت یاد ہے. اتنی مشکل عربی اس کے اندر بھری ہوئی ہے مقامات کے اندر. تو مقامات کے اشعار یاد کراتے ہیں تاکہ عربی مضبوط ہو جائے. تو وہاں حارث ابن حمام اور ابو زید سروجی، یہ دو اس کے جو ہے افراد ہے، اس پر سارے مقامات ہیں. ان دونوں کی کہانیوں کی ایک دنیا ہے مستقل. تو ایک شعر انہوں نے مقامات میں کہا ہے، وَقَمْ مِنْ حَالِمٍ سَرَّتْهُ الْعُلْمُ وَأَدْرَكَهُ الرَّوْعُ لَمَّا انْتَبَهَ، کہ بہت سے خواب دیکھنے والے کہ ان کا خواب ان کو خوش کر دیتا ہے، لیکن بیدار ہوتے ہیں تو بیچارے گھبراہٹ کی دنیا کے اندر ہوتے ہیں. جیسے آپ کو رات دن اس کا تجربہ ہے کہ نیند میں آپ گھر پہنچ جاتے ہو، والدہ محترمہ آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، دسترخوان لگاتی ہے، اور آپ لقمہ لینے گئے کہ یہاں مدرسے میں اٹھانے والا آ گیا، ڈھونڈ جلدی صبح صادق ہو گئے. یہ تجربہ رات دن آپ کو ہوتے رہتے ہیں. خواب میں کبھی آپ دوستوں کے یہاں پہنچ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے رہتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو مدرسے میں چٹائی پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے. تو صادقہ اس کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو، اور صالحہ اس کو کہتے ہیں جس کے مضامین اچھے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق دونوں صفت ہے، رویائے صالحہ بھی بعض روایت میں ہے اور رویائے صادقہ بھی ہے. اب یہ خواب کب شروع ہوئے اور کب تک جاری رہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں یہ سچے خواب کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور پورے 6 مہینے تک، یعنی رمضان المبارک تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچے خواب آتے رہے. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، پورے 6 مہینے تک مسلسل یہ سچے خواب کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری اور ساری رہا. اچھا، اب اس سے ایک حدیث کی توجہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. حدیث میں آپ نے پڑھا نا مشکات شریف میں کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، پڑھا ہے نا؟ تو یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کیسے حساب بیٹھے گا؟ یہ حساب اس طرح بٹھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے 23 سال، اور اس میں 6 مہینے مسلسل آئے سچے خواب. تو اب 23 سال میں 6 مہینے 46 مرتبہ آئیں گے، ہر سال میں 2 مرتبہ، تو 23 سال کے اندر کتنی مرتبہ آئیں گے؟ 46 مرتبہ. یہ اس حدیث شریف کی توجیہ ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ، یعنی حضور کی کل نبوت کی جو عمر مبارک ہے اس کا 46واں حصہ سچے خوابوں کا ہے. کہ ابتدائی 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سچے خواب دکھلائے اور حضور کو مانوس کیا. بعض شعرا نے اس کی تعبیر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف کھینچا سچے خواب کے ذریعے. جیسے کہ کسی کو آدمی اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو کبھی اس کو جو ہے فالودہ پلایا، कभी आइसक्रीम खिलाई, कभी लजीज में खिलाया, तो कभी अहमदाबादी तवा फ्राई में खिलाया। इस तरह खींचने की एक तरकीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम आली की तरफ खींचना था, इसीलिए पहले रुयाए सालिहा के जरिए उसका आगाज हुआ। वजह उसकी है कि किसी को अचानक कोई आला मकाम पर आप बिठा दो तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आदमी बहुत सी मर्तबा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आहिस्ता 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 उसको ऊंचे मकाम पर पहुंचाया जाता है। नबी में भी बशरी कमजोरियां मौजूद होती हैं। इन बशरी कमजोरियों की वजह से अचानक यक लहजा अगर ऊंचे मकाम पर पहुंचा देवे तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पावे। जैसे कि आपको जो है जैसे ही सनद मिली दौरे हदीस की और सनद लेकर के आप ईदगाह से बाहर निकल रहे थे, एक साहब आए, कहा भाई आप मेरे मदरसे में शेखुल हदीस बनोगे, बुखारी शरीफ पढ़ोगे। तो आपने भी वो अमामा दस्त बांधा गया था उसी के साथ सर हिलाया, फकीर इसके लिए तैयार है। अब जो सनद मिलते ही जो शेखुल हदीस बने तो फिर देखो क्या हाल होगा इंसान का। इसलिए कहेंगे भाई पहले तो रियाज़ुस सालिहीन पढ़ा, फिर मिश्कात पढ़ा, फिर आहिस्ता तो शेखुल हदीस बन गया। ये नहीं कि इधर सनद मिली और दूसरे दिन शेखुल हदीस बन गया, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला नबियों को जब मकाम आली देना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसके लिए ये तरकीब अपनाई जाती है। तो फिर नौमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 6 महीने तक सच्चे ख्वाब देखे। कैसे ख्वाब? फकान ला यरा रुया इल्ला जाअत मिसल फलक सुबह। ख्वाब में जो चीज देखते थे तो वो सामने आ जाते थे सुबह सादिक की तरह। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ताबीर की है। हजरत आयशा भी अरब के बड़े फुसहा में से रही है, कितनी प्यारी ताबीर की है कि रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और सुबह में वो चीज सामने होती है। जैसे रात की तारीकी छट करके सुबह सादिक का आगाज होता है तो उस वक्त पर कैसा उजाला होता है, का वो उजाला खत्म नहीं होता, फैलता ही जाता है, यहाँ तक के तुलू आफ्ताब हो जाता है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो चीज देखते थे सुबह के अंदर वो चीज सामने आ जाती थी। और ये बात जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज और इकराम में से है कि रात में देखा और सुबह में उसकी ताबीर सामने आ गई, यानी बेदारी में वो चीज वाकईतन ऐसी सुबह में हो जाया करते थे। वरना आपने जलालैन शरीफ में पढ़ा है कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने जो ख्वाब देखा, एक रिवायत में 40 साल के बाद उसकी ताबीर सामने आई। इन्नी रअईतु अहद अशर कौकबा والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين। ये ख्वाब 7 साल की उम्र में देखा है यूसुफ अलैहि सलाम ने। और ताबीर कब सामने आई? जब बड़े हो गए, मिस्र के बादशाह भी बन गए। ورفعوا أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل। देख लिया कितने सालों के बाद ताबीर सामने आई यूसुफ अलैहि सलाम की। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज देखिए कि रात में हुजूर एक ख्वाब देखते और सुबह के अंदर वो चीज हुजूर के सामने हुआ करती थी। ये चीज थी कि अब हुजूर को अल्लाह ताला आलम गैब से कोई बड़ी चीज इनायत फरमाने वाले हैं। ये उसका इशारा था, इसका सिग्नल था, ये नबुवत का आगाज था। इस तरीके से सच्चे ख्वाब के जरिए से। अब यहाँ शुर्रा ने एक बहस ये उठाई है कि सुबह सादिक से तशबीह दी गई, तुलू आफ्ताब से तशबीह नहीं दी। तो एक वजह समझो उसकी رویائے صالحہ یہ نبوت کا آغاز تھا، ابھی واقعی نبوت عنایت علل اعلان نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہاں حدیث میں اس کو صبح صادق سے تعبیر کیا گیا، تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ طلوع آفتاب اور صبح صادق میں فاصلہ ہوتا ہے، واقعی اجالا اور روشنی تو طلوع آفتاب پر ہوگی لیکن اس کی تمہید صبح صادق ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ منامات صالحہ، رویائے صالحہ، یہ عین نبوت نہیں تھے، نبوت کی تمہید تھی، مقدمہ تھا، پیش خیمہ تھا، آغاز تھا. اور واقعی نبوت تو اس وقت ہونے والی تھی جب غار حرا میں جبرائیل تشریف لائیں گے اس وقت کے اوپر، اس لیے اس کو طلوع آفتاب سے تعبیر نہیں فرمایا بلکہ صبح صادق کے ساتھ اس کو تعبیر فرمایا. اور بعض حضرات یہ ایک اچھی تعبیر یوں بھی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام یہ چاند اور ستاروں کے مانند ہے، پچھلے تمام انبیاء صالحین یہ قمر اور نجوم کے مثل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مثل شمس ہے. اور سورج جب آتا ہے تو چاند اور ستارے سب غائب ہو جاتے ہیں، اور چاند اور ستاروں کے غائب ہونے کا آغاز صبح صادق پر ہوا کرتا ہے، کہ صبح صادق ہوئی چاند ستارے غائب ہونا شروع ہو گئے. اس طرح اب آفتاب نبوت آ رہا ہے، اسی لیے اب چاند ستاروں کی نبوت غائب ہو رہی ہے، جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مثل فلک صبح کے ذریعے سے. ثم حبب الیہ الخلاء، اب دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں ایک دوسری بات مختصر سمجھ لیجیے. بہت سی مرتبہ انسان خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب صحیح سچا واقع ہوتا ہے، تو ایسے صحیح سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا جاتا ہے. کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ نبوت تو باقی نہیں رہی لیکن رویا صالحہ دنیا میں باقی رہے، کہ رویا صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وحی کی طرح غیب کی باتیں بتلا دیتے ہیں، اشارہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وحی جیسے ایک غیبی چیز تھی، رویہ صالحہ صادقہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی صحیح سچی باتیں بتلا دیا کرتے ہیں. اسی لیے حدیث آپ نے پڑھی اصدق الرؤیا عند الاسحار، کہ صحیح خواب سحر یعنی وہی صبح صادق کے وقت پر آتے ہیں، رات کے آخری حصے میں صحیح سچے خواب زیادہ تر ہوتے ہیں. اس لیے جن لوگوں کے قلوب آپ جیسے صالح پاکیزہ طیب ہو، جن کا مزاج نیک صالح آپ جیسا ہو، ان لوگوں کو اے رات کے آخری حصے میں ایسے صحیح سچے خواب نظر آتے ہیں، اور وہ بھی ایک غیبی بشارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ مومن جو خواب دیکھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی بشارت اور خوشخبری ہوا کرتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا مخلص ہو اسی کو خواب بتلاؤ، اس لیے کہ خواب معلق رہتا ہے. اگر آپ کسی جلن والے کو بتلاؤ گے تو وہ آپ کا خواب سن کر کوئی غلط جملہ بول دے گا تو نعوذ باللہ تعبیر ایسی واقع ہو جائے گی. اسی لیے جو آپ کا مخلص اچھا سچا آدمی ہو اسی کو خواب بتلانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی. دیکھو مجہول کا صیغہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی، یعنی آپ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں رہنا، مجموعوں میں رہنا پھر آپ کو پسند نہیں تھا کہ بس میں خلوت میں رہوں، لوگوں سے الگ تھلگ رہوں، کسی سے نہ ملوں، ایسا آپ کا مزاج بن گیا، ایسی آپ کی طبیعت اور فطرت ہو گئی۔ اب ذرا خلوت کو سمجھیے، خلوت غیر اللہ سے دل کو خالی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پہلی چیز، پہلا فائدہ، غیر اللہ سے قلب کو فارغ کرنے کا بہترین طریقہ خلوت ہے۔ دیکھو آپ نے پڑھا ہے، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، کہ ان راہبوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے کھمبوں میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک صحیح کام تھا کہ اللہ کی طرف انابت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، غیر اللہ سے ہمارا دل خالی اور پاک ہو، بہت صحیح کام تھا۔ لیکن انہوں نے اس رہبانیت کے اندر بہت ساری غلط چیزیں ملا دی، اس لیے مذموم ہو گئی، ورنہ فی نفسی ہی وہ چیز اچھی تھی، اور غلط چیزوں کے ملنے سے اس میں خرابی آ گئی۔ اس لیے ہمارے سلاسل اربعہ کے مشائخین کے یہاں خلوت کا اہتمام رہا ہے، ہمارے چاروں سلسلے میں، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، صابریہ ہو، تمام سلسلوں کے اندر خلوت کا اہتمام کرایا جاتا تھا، مریدین سے سالکین سے۔ آج بھی تھانہ بھون میں حضرت کی خانقاہ موجود ہے، جا کر دیکھ لو کیسے چھوٹے 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 حجرے مریدین کے لیے بنائے گئے۔ آپ وہاں جائیں گے تو دکھائیں گے، اس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلا دیا، اس میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے چلا کیا، اس طرح نام کے ساتھ بتائیں گے وہاں خانقاہ میں جو زیارت کراتے ہیں۔ اب وہ حجرے آپ دیکھو تو اندازہ ہوئے، ایک دم معلوم ہوتا ہے زندوں کی قبر ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حجرے، اس میں ان کے چلے کروائے جاتے تھے۔ یہ ہے خلوت گزینی۔ تو یہ خلوت بہت مؤثر چیز ہے، غیر اللہ سے دل کو فارغ کرنے کے واسطے۔ اس لیے حضرات نقشبندیہ کے یہاں ایک اصول ہے، تمہیں ہے کوئی نقشبندی؟ نقشبندی سلسلے میں بیٹھ ہوا ہے کوئی تم میں سے؟ کوئی نہیں۔ حضرات نقشبند کے یہاں ایک اصول ہے، خلوت در انجمن، یعنی مجمع میں بھی بیٹھو تو خلوت میں رہو، مجمع میں بھی بیٹھے تو خلوت میں رہو، یعنی اللہ کی طرف انابت کے ساتھ مجمع میں بیٹھو، خلوت در انجمن، یہ نقشبند کے یہاں اصول ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اب جو ہے معاملہ ہو گیا خلوت در انجمن، انجمن در خلوت کا، یعنی ہاتھ میں موبائل ہو اور آدمی خلوت میں بیٹھا ہو تو پوری دنیا کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ انجمن در خلوت، اسی اصول کو الٹا دیا گیا ہے ابھی زمانے کے اندر۔ بہرحال تو یہ خلوت غیر اللہ سے دل کو فارغ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کی محبوبیت عطا فرما دی۔ دوسری بات سمجھو، خلوت میں آدمی غور و فکر زیادہ کرتا ہے، غور فکر تدبر خلوت میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ارے کبھی تھانہ بھون گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ کون گیا تھانہ بھون تم میں سے؟ وہاں دیکھا حضرت نے بیان القرآن کہاں لکھا ہے؟ دیکھی وہ جگہ ہے؟ اب جاؤ پھر دیکھ کر آؤ، پھر دیکھا تو تہ خانہ ہے، تہ خانہ بیزمن ہے، اور اس زمانے کا بیزمن جب لائٹ نہیں تھی، اس میں بیٹھ کر حضرت نے لکھا ہے اس کو، बयानुल कुरान को। तो गौर और तदब्बुर खलवत में हुआ करता है। तो ये दूसरा फायदा खलवत का कि गौर और तदब्बुर के अंदर आदमी को खलवत में बड़ी मदद मिलती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत की महबूबियत हुई। नंबर तीन, खुशु। खुशु आदमी का खलवत के अंदर होता है। खलवत हो तो आदमी के अंदर खुशु, बाकी ये कि भीड़ भाड़ और जो है मजमे के अंदर खुशु पैदा होना बहुत मुश्किल। एक चौथा फायदा सुना जो आपके लिए बहुत ही कारामद है। मेरे दादा पीर हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब नवरल्लाह मरकदहो साहिब फजाइल आमाल फरमाया करते थे, अगर तालिब इल्म दोस्तियां करने का आदी होगा तो हीरा होगा तो ठिकरा बन जाएगा, और अगर दोस्तियां नहीं करेगा तो ठिकरा होगा तो हीरा बन जाएगा। हजरत फरमा देते कि जो तालिब इल्म दोस्तियां करने का आदी होगा तो अगर वो हीरा भी होगा पढ़ने में तो जीरो बन जाएगा, और अगर वो दोस्तियां नहीं करेगा खलवत मैं हूं मेरी किताब है तो का जीरो होगा तो हीरो बन जाएगा। तो ये खलवत का बहुत बड़ा फायदा है। जो आदमी लोगों से दोस्तियों में ताल्लुकात में रहता है तो वो ताल्लुकात के तकाजों के निभाने में ही लगा रहता है और काम कुछ नहीं होता है। और जो आदमी खलवत में रह के पढ़ता है तो यकसुई से बहुत कुछ पढ़ लेता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है। इसीलिए आप लोगों को दोस्तियां ज्यादा नहीं करनी चाहिए। पढ़ने के जमाने में दोस्ती भी मुजीर दुश्मनी भी मुजीर। इसलिए कि दोस्तियां करोगे तो उसके तकाजे पूरे करने में रहोगे, दुश्मनी करोगे तो उसके भी तकाजे होते हैं उसको भी पूरा करने के चक्कर। इसलिए न दोस्ती न दुश्मनी, तालिब इल्म तो अपने काम से काम रखे तो उसके इल्म में तरक्की और बरकत होगी। तो हुब्बिब इलैहिल खला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तरक्की के मनाजिल अता फरमाना चाहते थे, इसीलिए आपको खला और खलवत की महबूबियत आई और आप खलवत के अंदर वक्त गुजारने लगे। अब ये है कि खलवत का भी उसूल है। आदमी अपने तौर पर खलवत करेगा तो खुश्की हो जाएगा, दागिरी छटक जाएगी, दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। बहुत से लोग अपने तौर पर खलवत करते हैं तो डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। खलवत मुर्शीद कामिल की रहबरी में तो वो खलवत फायदेमंद होती है, यानी मुर्शीद कामिल उसको तरीका बतलावे तो खलवत फायदेमंद है, वरना आप अपने तौर पर खलवत में बैठोगे तो नुकसान का खतरा है फायदे के बजाय। इसीलिए हदीस में मजहूल का लफ्ज आया, हुब्बिब इलैहिल खला, अल्लाह ताला की तरफ से। ಕಟ್ಟದೆಯಲ್ಲ. अंजुमन है कल پہلے سیرت نے یہ بات نقل کی ہے کہ دادا عبد المطلب بھی اسی طرح غار ہیرا میں خلوت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خلوت فرمائی تو مکہ میں کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا, ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خلوت میں اپنے طور پر آغاز فرماتے تو اشکالات آپ پر کھڑے ہوتے. لیکن چونکہ یہ دادا کا طرز عمل رہا اسی لیے اہل مکہ نے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اب یہاں شرع نے ایک سوال اور کھڑا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوت کے اندر بیٹھنا یہ کیسا دلیل شرعی کیسے بنے گا, کیسے حجت شرعیہ بنے گا؟ تو دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں اس خلوت کے دلیل شرعیہ ہونے کے سلسلے میں. ایک بات یہ کہ رویائے صادقہ کے ذریعے سے نبوت کا آغاز تمہید ہو چکی ہے, اس کے بعد یہ خلوت ہے, یہ ہیں اس کے حجت ہونے کا پہلا قرینہ کہ رویائے صالحہ صادقہ جو نبوت کا آغاز تھا, نبوت کی شروعات تھی, اس کے بعد یہ خلوت ہے, اس لیے اس کو حجت شرعیہ مانا جائے گا. نمبر دو, دوسرا بڑا قرینہ دیکھیں, اگر یہ خلوت غلط چیز ہوتی تو بعد میں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع پر اس سے برات فرمائے کہ بھائی میں نے وہ جو کام خلوت کا غار ہیرا میں کیا تھا وہ مجھ سے نامناسب ہو گیا تھا، اس سے برات فرمائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے برات فرمائی، فعلتها وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما. وہ نبوت سے پہلے ایک کام ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے اور وہ کام نامناسب ہوا، تو نبوت کے بعد آپ نے اس سے اعلان برات فرمائی اور اس کو قرآن میں خود باری تعالیٰ نے نقل فرمایا. تو اگر یہ خلوت گزینی کا کام اگر کوئی نامناسب کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اعلان نبوت کے بعد مکی دور میں یا مدنی دور میں اس سے برات کا اعلان فرماتے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس کی برات کا اعلان نہیں فرمایا. یہ دوسرا زبردست قرینہ ہو جائے گا کہ یہ خلوت گزینی حجت شرعیہ ہے، شرعی عمل ہے، شرعی طریقہ ہے. تو حبب الیہ الخلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کی محبت ڈال دی گئی. شرح فرماتے کہ ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں تراخی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں اتصال کے لیے ہے کہ رویہ صالحہ اور خلوت دونوں عمل ایک ساتھ ہو رہے تھے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویہ صالحہ دیکھنا شروع کیا اور 6 مہینے تک رویہ صالحہ کا سلسلہ رہا، اس دور کے اندر آپ خلوت بھی فرماتے تھے، تو دونوں کام ایک ساتھ. یہ مت مطلب لینا کہ پہلے 6 مہینے خلوت خواب دیکھے، 6 مہینے گزرنے کے بعد حضور خلوت میں غار حرا میں گئے، یہ نہیں، دونوں ایک ساتھ ہوا. تو ثم کلام عرب میں تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن ہر جگہ تراخی ہونا ضروری نہیں، یہاں معا کے معنی کے اندر آیا ہے کہ دونوں عمل ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہے تھے.